الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية. صدق الله العظيم. محبت سے دروس پڑھ لیجیے سب حضرات. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج سے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ چند خطبات پر مشتمل گفتگو کے ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں. آج کی گفتگو یوں سمجھیے کہ اس پورے سلسلے کی تمہیدی گفتگو ہوگی. سب سے پہلے پڑھی گئی آیہ کریمہ کا ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات اور اوصاف میں تبدیلی نہ لائے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اسی عنوان کی دوسری آیہ کریمہ سورہ انفال کی آیت نمبر 53 ہے: ان اللہ لا یغیر ما بقوم ذلک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لیں، جب تک وہ خود اپنا طرز عمل نہ بدل لیں. ان دونوں آیات سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو بدحالی میں خود بخود نہیں بدلتا. ہاں، جب وہ قوم نافرمانی پر کمر باندھ لے، لوگ بغاوت پر اتر آئیں اور قومی سطح پر سرکشی کو اپنا طرز عمل بنا لیں، تو پھر اللہ کا کوڑا ان پر برستا رہا ہے اور قومیں عروج سے پستی میں چلی جاتی رہی ہیں. یہی اللہ کی سنت رہی. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 تک اللہ تعالیٰ نے قوم مدین، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، قوم عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم ثمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کے نمائندہ قارون اور جابر حکمرانوں کے نمائندہ فرعون، اور وزارتوں یا بیوروکریسی کے نمائندہ حامان کا نام لے کر فرمایا: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، قوم عاد اس طرح تباہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم ثمود اس طرح تباہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے نمائندہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 75 میں ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اسے اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، پر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ پھر فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ وہ تھے جنہیں ہم نے پانی میں غرق کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم طوفان نوح میں غرق ہوئی، سوائے ان ایمان والوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تحفظ بخشا۔ اور فرعون اور اس کی فرما بردار قوم بحر قلزم میں غرق ہوئی۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر وہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ تو رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگو، سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے خوشحال بستیوں کی مثال بیان فرمائی کہ جب وہ بستی والے لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور اللہ کی نافرمانی پر کمر باندھ لیتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوتوں کو کیسے سزا دی، یا یوں کہہ لیجئے کہ انہیں اپنے کرتوتوں کی کیسے سزا ملی۔ اگرچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے مراد وہ قحط لیا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نافرمانی کے نتیجے میں مکہ والوں پر مسلط ہوا، یہاں تک کہ وہ خشک چمڑے کو بھگو کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے اس قحط کو دور کرنے کی دعا کی درخواست کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں یہ قحط دور ہوا۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عام مثال کے طور پر بیان کیا ہے، یعنی اسے عام مثال کے طور پر مفسرین نے لیا ہے، جو کسی بھی سرکش اور باغی قوم کی حالت کو واضح کر رہی ہے۔ ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا قرية، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، کانت آمنة مطمئنة، وہ بستی بڑی پرامن تھی، مطمئنتاً، اور وہاں کے لوگ بڑے اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے. یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، اس بستی کا یا اس بستی کے لوگوں کا ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ رزق پہنچ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، پھر یہ ہوا کہ اس بستی والوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی. نعمتوں کو بے جا ضائع کرنا، اسراف اور تبذیر، ملاوٹ کر کے ان نعمتوں کے فوائد سے لوگوں کو محروم کر دینا، یہ سب ناقدری. فکفرت بانعم اللہ، ان لوگوں نے اللہ تعالی کی نعمت کی ناقدری شروع کر دی. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ تعالی نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اس بستی کے باشندوں کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. اللہ نے بھوک اور خوف کو ان پر ایسے مسلط کر دیا جیسے انسانی جسم پر لباس ہوتا ہے. اگرچہ مکہ مکرمہ میں جو قحط پڑا تھا ان سے یہ کہا گیا ہے، اور لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بات قیامت آنے والے سب لوگوں کے لیے. سورہ شورا میں، سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اس آیت کے اولین مخاطب تو کفار مکہ ہیں، لیکن یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے قرآن رہنما ہے. فرمایا، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے. واقعتاً مکہ والوں پر قحط جو پڑا وہ ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلوکی اور نافرمانی کی وجہ سے پڑا. تو کیا ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں کہ جو مرضی میں آئے کرتے رہیں؟ اللہ کی دی ہوئی مہلت کو ہمیشہ کے لیے مل جانے والی رعایت نہ سمجھا جائے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ہر ہر کرتوت کی وجہ سے پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی ایک چلنے والا نہ رہے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرْهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پلٹنے کے لیے ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا رہتا ہے کہ جب تک سانس اس کے حلق میں اٹکنے نہ لگ جائے تب تک یہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ کریم ہمیں، ہم سب کو، ہمیں بھی غفلت سے نکلنے کے لیے جھنجھوڑتے رہتے ہیں. مدینہ منورہ کے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں؟ کوئی سال ایسا نہیں گزرتا کہ ایک دو مرتبہ ایسے حالات پیش نہ آتے ہوں کہ جن میں ان کا مومن ہونے کا دعویٰ چیک نہ ہوتا ہو. ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، مگر اس کے باوجود بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ صرف مدینہ منورہ کے منافقین کے ساتھ ہوتا رہا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا. یہ بارشوں کا جو کہیں 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے, اور بارشیں جو ہمارا بہت کچھ بہا کے ساتھ لے کے جا رہی ہیں, یہ جھنجھوڑنا ہے اللہ کی طرف سے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ باغیانہ روش رکھنے والوں کو خبردار کرتے رہتے ہیں. باغیانہ روش رکھنے والوں کو خبردار کرتے رہتے ہیں. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں ہے, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فرمایا, اس بڑی سزا سے پہلے بھی ہم ان باغیانہ روش رکھنے والوں کو ان کے رویے پر کسی نہ کسی چھوٹے درجے کے عذاب یا چھوٹے درجے کی سزا کا مزہ ضرور چکھاتے رہیں گے. کیوں؟ لعلہم یرجعون, تاکہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں, تاکہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. اللہ تعالی حفاظت فرمائے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی زید مجدہم کی. اور انہوں نے اس آیت کے حاشیے میں لکھا ہے کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اسی دنیا میں انسان کو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اس لیے پیش آتی ہیں کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کر کے اپنے گناہوں سے باز آتا ہے. سبق یہ دیا گیا ہے کہ دنیا میں پیش آنے والی مصیبتوں کے وقت اللہ تعالی کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے, اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ کریم نے بدترین عمل اس آدمی کا بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں, جو مصیبتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا, غلط رویوں پر ڈٹا رہتا ہے. میرے جملے کو ذہنوں میں ثبت کر لیجئے کہ کوئی مصیبت اگر اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے تو وہ رحمت ہوتی. اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ آزمائشیں جن پر آئی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام, پھر جو جتنا ان سے مناسبت رکھنے والا ہے اتنی آزمائشیں اس پر آئی ہیں. یہ آزمائشیں ان ہستیوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے, اس لیے کہ جب بھی آزمائش جتنی آئی اس نے اتنا ہی ان کو اللہ کے قریب کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں چاہیں تو میں یہ آپ جو ہوا چلانے والا جو فرشتہ ہے یا بارش والا فرشتہ وہ حرکت میں آئے اور یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور یا آگ ان کے محلات کی طرف چلی جائے. تو انہوں نے فرمایا تھا, حسبی اللہ و نعم الوکیل. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابت اللہ آخذ بناصیتہا. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا, من دونہی فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون, اس کے سوا جتنی بھی تم تدبیریں کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو, مجھے پھر مہلت بھی نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میں اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب. مصیبت اگر اللہ کے قریب کر دے تو وہ رحمت ہے, اور اگر مصیبت آنے پر رجوع اللہ کی بجائے بندہ بغاوت پر اتر آئے تو یہ آزمائش سزا کے طور پر ہوتی ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالی ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں یا وہ بندہ ایک بندہ ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسے دنیا میں فائدہ ہو رہا ہو تو وہ مطمئن رہتا ہے، جیسے سورہ فجر میں فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، اگر اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو آزماتا ہے اور اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے، فَأَنْعَمَهُ، رزق کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، میرے پروردگار نے میرا بڑا ریگارڈ کیا ہے، مجھے بڑی عزت بخشی ہے. لیکن وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، اور جب آزماتا ہے اور آزمائش میں رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری بڑی انسلٹ کر دی ہے. نعوذ باللہ. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسے دنیا میں فائدہ ہو رہا ہو تو اللہ تعالی کے بارے میں مطمئن رہتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو پھر منہ موڑ کر اللہ سے ناشکری کی طرف چل پڑتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ، ایسے شخص نے اپنی دنیا بھی کھوئی ہے اور آخرت بھی کھوئی ہے. ذلک هو الخسران المبین، یہ ہے سری خسارہ. میرے بزرگوں اور دوستو، اس مزاج سے ہم نے نکلنا ہے، اس مزاج سے ہم نے، زور سے کہہ دیجیے، اس مزاج سے ہم نے نکلنا ہے، اور خود کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں لانا ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ یہی ہے بس. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرے گا اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی. اب توجہ دیجئے، یہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اس شریعت کی صاف راہ شاہراہ پر چلنا ہوگا جس پر چلتے رہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے. ہماری نجات اس کے سوا ممکن نہیں. غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنے میں ہماری نجات نہیں ہے، نہیں ہے. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دین کی ایک صاف شاہراہ شریعت محمدیہ پر کھڑا کر دیا ہے، فاتبعها، آپ اس کی پیروی کریں گے. آپ کے ذریعے سے امت سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس شریعت مطہرہ کی پیروی کرو گے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ہدا ہے، باقی سب ہوا ہے، خواہش. قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مالک من اللہ من ولی ولا نصر، لہذا فاتبعها، آپ اسی پر چلو، اسی شریعت کی پیروی کرو، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا، ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے. حقیقت الحقائق اللہ کی ہستی ہے. ان اللہ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ کی ہستی برحق ہے اور اس کی ہستی کے سوا جن کو معبود لوگوں نے بنا رکھا ہے ان کے نہ چاہنے کے باوجود، ان کے انکار کے باوجود جن کو بنا رکھا ہے، ان کو الہ ماننے کا نظریہ باطل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالی کہہ رہا ہے. اور جو اس نظریے کے حامل ہیں وہ حقیقت کا علم نہیں رکھتے. لہذا میرے بزرگوں اور دوستو، اس شریعت محمدیہ، اس شریعت اسلامیہ میں کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے جنہیں اوامر کہتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج کی گفتگو آئندہ کے خطبات کے لیے تمہیدی گفتگو ہے، میں اس طرف جا رہا ہوں. انہیں اوامر کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ شریعت محمدیہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اوامر انہیں کہتے ہیں. مثلا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو تو بھلے لہجے میں بات کرو. قلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا ہے، قلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، حلال پاکیزہ کھاؤ. واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. یہ کیا ہے؟ سارے اوامر ہیں، حکم ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پابندی سے پڑھو، زکات دیتے رہو. اتموا الصیام الی اللیل، روزے افطار کی وقت تک پورے کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر بات کرو تو انصاف پر مبنی کرو اگرچہ سامنے رشتہ داری کیوں نہ ہو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ایسے پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور ایسے پڑوسی جو تمہارے ساتھ ہیں غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا، سفر پر بیٹھا ہوا، گاڑی میں بیٹھا ہوا، جہاز میں بیٹھا ہوا، صف میں بیٹھا ہوا، جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سارے احکام ہیں، اوامر ہیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالی کی طرف پلٹو ایمان والو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی رکھ. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو جب آپس میں گفتگو کر رہے ہو لہجہ تمہارا نرم ہونا چاہیے، پست ہونا چاہیے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ سارے کیا ہیں؟ احکام ہیں، اوامر ہیں. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف پر مبنی فیصلہ کرو. قوموا قوامین، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، جب گواہی دینے کا موقع آئے تو سچ پر اور انصاف پر مبنی گواہی دو اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اوامر ہیں، احکام ہیں، امر ہیں. بالکل اسی طرح شریعت مطہرہ نے کچھ کاموں سے روکا ہے، منع کیا ہے. باز رہنے، چھوڑ دینے، عمل نہ کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں نواہی کہتے ہیں، منہیات کہتے ہیں، منع شدہ احکام۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں، سورہ عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا، کنتم خیر امت، لوگو تم وہ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس امت کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کی تعریف ہو رہی ہے، کنتم خیر امت، تم وہ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ جو خیر امت کا جو تمہیں ٹائٹل ملا ہے، یہ اس لیے نہیں ملا کہ تم کوئی بڑے چہیتے ہو، تمہیں اس لیے ملا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اور امت محمدیہ امت دعوت ہے، امت دعوت، کرسچینٹی امت دعوت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں تو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے آیا، اور یہودیت امت دعوت نہیں ہے، وہ تو نسلی تفاخر پر مبنی نظریات رکھنے والی امت ہے۔ یہودیوں میں کسی کو دعوت دے کر یہودی نہیں بنایا جا سکتا، جب تک اس کی ماں یہودی نہ ہو تب تک وہ یہودی نہیں بن سکتا۔ امت محمدیہ امت دعوت ہے کہ بو لہب اور بو جہل ایک ہی نسل کا ہونے کے باوجود پیچھے رہ گیا، اور بلال اور صہیب باہر سے آ کر حضور کے ساتھ جڑ کے آگے چلا گیا، امت دعوت۔ دوسری آیت، آیت نمبر 104 ہے، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں، واولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے افراد کی انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے لیے قرآن کریم میں بیان کیے گئے اوامر اور نواہی کا ذکر ہر خطیب کی منصبی ذمہ داری ہے، بلکہ ہر امتی کی منصبی ذمہ داری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پھر میں نے سوچا کہ قرآن کریم سے رہنمائی لیتے ہوئے پہلے ان آیات کا بیان کیا جائے جن میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے مختلف طبقات کو کچھ کام کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے، ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اگرچہ امر بالمعروف کے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی فرد اس وقت تک اچھی طرح نہیں سمر سکتا اور تقوی کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا جب تک وہ منکرات کو نہ چھوڑے، منکرات کو نہ چھوڑے۔ اتق المحارم تکن مومنن، فرمایا تھا کہ حرام کردہ چیزوں سے بچو تم سچے مومن کہلاؤ، اور منکر سے باز آنے سے ہی ماحول میں حقیقی پاکیزگی آ سکتی۔ ہمارے ہاں معاشرہ اور خصوصاً مسلم معاشرہ قائم کرنے پر کوئی اجتماعی محنت نہیں ہوئی، ہم نے ہمیشہ اسے حکومتی ذمہ داری کہہ کر پہلو تہی کی ہے، پہلو تہی کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، نتیجتاً لاکھوں لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حج اور عمرے کرتے ہیں، رمضان المبارک کی رونقیں بھرپور طور پر جاری ہیں، جمعۃ المبارک کے اجتماعات بھرپور ہیں، صدقہ و خیرات کرنے میں یہ ہماری قوم دنیا کی اقوام میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا سماج روز بروز پستی کی طرف جا رہا ہے. معاشرہ من حیث المجموع زوال پذیر ہے. اس کی نمایاں وجہ غالباً یہ ہے کہ ہم نے برائی کے خاتمے کی اجتماعی کوشش سے گریز کیا ہے. برائی پھیلانے والوں نے اجتماعی طور پر ان آلات کو بھرپور طور پر استعمال کیا ہے جن کے ذریعے سے معاشرے میں بگاڑ آئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان الذین یحبون، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ فحاشی پھیلے مسلم معاشرے میں، ایمان والوں کے ماحول میں فحاشی پھیلے. سورہ نور کی آیت پڑھ رہا ہوں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ ڈرامہ نگار ہوں، وہ ڈوم اور مراسی ہوں، جن کو گلوکار ہم نے کہنا شروع کر دیا ہے، وہ بھانڈ ہوں جن کو ہم نے اداکار کہنا اور فنکار کہنا شروع کر دیا ہے. حالات بدلتے ہیں تو پھر اس طرح ہی اصطلاحات لوگ بدل لیتے ہیں. ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بندگان خدا اپنی اصطلاحات پر غور کیجئے، خدا را غور کیجئے. آپ کے ہاں خلیفہ محترم اصطلاح ہے، لیکن ہم نے جو پہلوان کن ٹوٹا باہر بیٹھا ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، یا جو حجام ہے کٹنگ کرنے والا، اس کو خلیفہ کہنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں سلیم شاہی جوتا اور اچکن اور اوپر شملے والی پگڑی، یہ نوابوں کا امتیازی لباس تھا. ہم نے یہی لباس پی سی کے باہر چوکی دار کو، گیٹ کھولنے والے کو پہنا دیا. نہیں کیا ایسے، ایسا ہو نہیں رہا، بالکل ایسا ہو رہا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان الذین یحبون، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلے. میں لباس کی بات کر رہا تھا، میں حیران ہوں کہ جج صاحب کرسی پر بیٹھے ہیں، تھری پیس پہنے ہوئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا لباس، اور پیچھے کھڑا ہے، یا تو اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے یا قائد اعظم کا لباس اشکن اور کراکولی ٹوپی پہنی ہوئی. کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ نہیں دیکھتے روزانہ کراکولی ٹوپی پہنے ہوئے، اشکن پہنے ہوئے پی این، اس کو یہ لباس پہنا دیا، اور اندر جو بیٹھا ہے صاحب، اس کو وہی لباس جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ہے. اس کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ میرے کو اور ڈاکیے کو پگڑی بنانا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ذرا خود سوچیں، ضرورت نہیں ہے. ان اقدار کی ویلیو ختم کرنا اور ان کو بے عزت اور ذلیل کرنا مقصود. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فحاشی پھیلے ایمان والوں کے معاشرے میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ہم ان کو دنیا میں بھی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی سزا دیں گے. اور آپ نہیں سوچ سکتے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں کیسے سزا مل رہی ہے. انفرادی طور پر ملتی ہے، ہاں کسی کو ڈھیل دے دے اللہ تو الگ بات ہے. میں عرض کروں کہ ہم معاشرے کی تعمیر کا اجتماعی طور پر احساس نہیں رکھتے، چنانچہ اب بہت سی برائی کے کام ایسے ہیں جو ہمارے بڑوں کے دور میں بڑے برے سمجھے جاتے تھے مگر آج ہم نے انہیں قبول کر لیا ہے. ان کی شناعت اور برائی اب نہیں رہی اور ہم نے ان سے مصالحت کر لی. ہماری اجتماعی بہتری میرے بزرگوں اور دوستوں اسی میں ہے کہ ہمیں پوری طرح خبر ہو کہ اللہ نے ہمیں کن کاموں سے روکا ہے. ہم پھر اللہ کا حکم سمجھ کر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سمجھ کر رکنے والے بن جائیں. یاد رکھیے, دین دو چیزوں کا نام ہے, الطاعت لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ. انشاءاللہ اسی موضوع پر آئندہ چند خطبات ہوں گے. اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد.